السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک چرچ پر فائرنگ، 26 افراد کی ہلاکت، اور صدر ٹرمپ کے بقول مسئلہ ذہنی صحت ہے نہ کہ بندوق۔ اس ریفرنس میں گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان امریکہ تعلقات پوسٹ ٹرمپ سپیچ ریفرنس میں ہے، اور ٹریک ٹرو کی طرز کی گفتگو پاکستان کے وزیر خارجہ اور امریکی سفیر کی، ان کے درمیان ایک تھنک ٹینک کے فورم کے اوپر اسلام آباد کے اندر۔ اس میں ایک بار پھر امریکی سفیر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے امریکہ کے وہ دہشت گردوں کے تمام گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے پیراڈائز پیپر کے انکشافات پہ، جس میں ایک بار پھر دنیا بھر کے اندر طاقت کے ایوانوں میں ایک گہری ضرب بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان کی بھی دو نامور شخصیات کا اس کے اندر ریفرنس ہے، حوالہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسپیشلی پاکستان کی بات کریں تو پیناما کے بعد پیراڈائز پیپرز، اس میں اگر مزید بھی نام آتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام ہے وہ کیسے اس کو ڈیل کر سکتا ہے۔ آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہے، اس ریفرنس میں ہم بات کریں گے سعودی عرب، جہاں پہ شہزادہ ولید سمیت 11 شہزادوں کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا۔ اس کے آفٹر میتھس پہ ہم بات کریں گے کس طرح کی تبدیلیاں سعودی معاشرے کے اندر آ رہی ہیں، یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے، آپ ہماری خبروں میں سنتے آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز یہاں پہ ٹیکسس میں ایک چرچ میں، جب اتوار کے روز سروس ہوتی ہے، وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ کم از کم 26 افراد ہلاک اور 20 یا اس سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ قتل عام امریکی فضائیہ کے ایک سابق اہلکار نے کیا ہے، جو اپنی بیوی اور بچوں پر بھی حملے کرنے کے واقعات میں ملوث تھا، اور اسی سبب اسے ایئر فورس سے نکال دیا گیا تھا۔ قتل عام کے اس واقعے پر ایک نئی بحث کا آغاز ہمیشہ کی طرح امریکہ کے اندر پھر ہوا ہے کہ یہ پرتشدد رویے رکھنے والے ایسے افراد کو کیا مہلک اسلحہ یا ہتھیار فراہم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ اوور آل بھی گن کنٹرول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی، وہ عمومی طور پر نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جو کہ گن کنٹرول کے مخالف ہے، تو وہ بھی گن کنٹرول کی مخالفت میں بیانات دیتے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنا موقف اسی ریفرنس میں دہرایا ہے کہ مسئلہ بندوق نہیں ہے، مسئلہ ذہنی صحت ہے۔ انہوں نے، جو کہ اس وقت مشرقی ایشیا کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بیان دیا؟
Mental health is your problem here. This was a very, based on preliminary reports, very deranged individual. A lot of problems over a long period of time. We have a lot of mental health problems in our country, as do other countries. But this isn't a guns situation. I mean, we could go into it, but it's a little bit soon to go into it. This is a mental health problem at the highest level. It's a very, very sad event. These are great people and a very, very sad event. But that's the way I view it.
سمن، ابھی لاس ویگس کا واقعہ لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر نیو یارک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ، جس میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ داعش سے متاثرہ یا اس کے آئیڈیالوجی سے متاثر ایک شخص نے اپنی گاڑی لوگوں پہ چڑھا دی، اس کو دہشت گردی کی ایک سلائٹ لائن ہے۔ میں اپنے لسنرز کے لیے بتانا چاہوں گا، اکثر یہ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی کیوں ہیں، اور یہ ذہنی مسائل کیوں ہیں، یہ صرف شوٹنگ کیوں ہیں۔ امریکن ایکسپرٹ یا امریکن انتظامیہ یا ایون جو پاکستان کے اندر بھی جو انٹلیکچوئلس ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی یا تشدد کا اقدام کسی نظریے کے تابع ہے تو پھر وہ دہشت گردی ہے، اور اگر کوئی نظریہ پیچھے کار فرما نہیں ہے تو پھر اس کو آپ انڈیویجول شوٹنگ قرار دیں گے۔ تو یہ ایک ریزنز ہیں۔ منا کاظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیکسس بیسڈ جرنلسٹ ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیٹ ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب، وہ بھی ٹیکسس میں ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ گار ہیں، کالم نگار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ اور خیر مقدم۔ منا، جنرلی بتائیے گا کیسے لیا جا رہا ہے اس واقعے کو؟ رپورٹنگ تو خیر ہوتی رہی ہے، ہم بھی اپنے سامعین کو بتاتے رہے ہیں، لیکن اوور آل اب اس کے واقعے کے بعد کس طرح کے انالیسز دونوں اطراف سے سامنے آ رہے ہیں؟
دیکھیے، وہاں اس ٹاؤن کے اندر تو بہت ہی بے چینی ہے، اور کیونکہ وہ بہت ایک چھوٹا ٹاؤن تھا، 600 لوگوں کا ٹاؤن تھا، اور یہ سدرلینڈ جو ہے یہ تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پہ ہے سین انٹونیو سے، اور یہاں پر کیونکہ نمبر میں چھوٹے ہیں، تعداد کم ہے، تو سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ چرچ میں اکارڈنگ ٹو وہاں کے لوکلز کے 40 لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں چرچ میں موجود ہوتے تھے، کیونکہ وہ کافی چھوٹا چرچ ہے۔ तो काफी वो अश्कवार आंखों के साथ लोगों ने इत्तला दी कि जी आधे हमारे चर्च मेंबर्स जो है वो इसमें मर गए हैं, और जैसे कि आपको पता है 26 मरे हैं, 20 अंडर ट्रीटमेंट हैं, कई एक उसमें से क्रिटिकल हैं, और सब और हर घर में एक सोगवार से कैफियत है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे, तो किसी ना किसी का कोई जानने वाला जो है वो मुतासर हुआ है। इसके अलावा देखिए, आपने जैसे जिक्र किया जो दूसरी तरफ जो एनालिसिस साइड है, जो जर्नलिज्म के से वाबस्ता लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो अफेक्ट डायरेक्टली नहीं हुए हैं और वो बाहर से इस कैफियत को देख रहे हैं, तो वो इस वक्त एनालिसिस करने की हालत में हैं। लोकल्स तो इस वक्त एनालिसिस करने की हालत में नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उस हालत में वो यही कह रहे हैं कि एक तो होम ग्रोन टेररिज्म पे कोई बात नहीं होती है, दूसरी ये कि जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये मेंटल इशू है, तो अगर मेंटल इशू है तो फिर उन पे एक तरीके से तनकीद हो रही है कि क्या उनकी उनकी आपको पता है इंश्योरेंस पॉलिसीज और उनकी मेडिकल हेल्थ के ऊपर भी जो उनके ऊपर उनकी पॉलिसीज के ऊपर एतराजात हो रहे हैं, तो ये एतराज भी अब हो रहा है कि अच्छा तो अगर मेंटल इशू वो इसको करार दे रहे हैं तो क्या वो मेंटल हेल्थ पे अब पैसे लगाएंगे
या फिर ऑलरेडी मेंटल हेल्थ के लिए पैसे रखे गए हैं या नहीं।
जी हाँ जी हाँ, और तीसरी बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आता है, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है और जो ऑन पेपर असॉल्ट के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं और एयरफोर्स से भी निकाले जा चुके हैं, तो इनको टेक्निकली गन खरीद इनका गन खरीदना इतना आसान होना या इन्होंने गन खरीदने में कामयाब हो गए और इन्होंने सैन एंटोनियो से जाके वो बंदूक खरीदी, और तो ये कैसे मुमकिन हुआ, तो FBI इस पे भी अब वो कर रही है तहकीक के ये हो कैसे गया।
आमतौर पे हम इस तरह की बहस में मुना ये सुनते रहते हैं कि बैकग्राउंड चेक असले खरीदने वाले को होना चाहिए है, सो जी बैकग्राउंड चेक के लिए कितने चेक्स लगाए गए हैं और उसको कहना ये ट्रैप करना या उसको बीट करना कितना आसान या मुश्किल होता है।
जी देखिए, इस सहूलत हाल को तो देख के लग रहा है कि इसको बीट करना बहुत आसान है, क्योंकि इन साहब ने गन कैसे खरीद ली जबकि ये ऑन पेपर घर में डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे गिरफ्तार हो चुके हैं, निकाले जा चुके हैं अपनी सर्विसेज से, तो यही FBI परेशान है और इसी पे अब हो रही है मजीद तहकीक के ये इन्होंने खरीद कैसे ली और क्यों नहीं ये डेटा सिस्टम में निकला कि ये उन लोगों में से हैं जो नाअहल हैं। अच्छा, फिर ये जो मेंटल हेल्थ का एक इशू हो रहा है, ये CNN पे बड़ी डिबेट हो रही है असद इस पे कि मेंटल हेल्थ इशू भी अगर हम इनको देते हैं, जो कि यकीनन इस आदमी को मेंटल हेल्थ इशू तो था, लेकिन इस किस्म के लोग अगर बंदूकें खरीद लेते हैं तो फिर वो मेंटल हेल्थ इशू एग्रेवेट हो जाता है, फिर वो वायलेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक टेंडेंसी है वायलेंस की, और जब आप उनको एक वेपन दे रहे हैं हाथ में तो यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। तो इसमें NRA पे भी बहुत एतराजात हो रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत एतराजात हो रहे हैं, मीडिया पे भी एतराजात हो रहे हैं, और फिर जैसे कि आपने कहा कि किस चीज को टेररिज्म, देखिए टेररिज्म का जो वाकया है उसको बड़ी वो ग्रे सा जोन है कि हाँ ठीक है किसी मौके पर होना चाहिए, उनका कोई होना चाहिए, तो इनके लिए भी अब डिबेट हो रही है कि ये क्योंकि एक डिक्लेयर्ड एथियस्ट थे और इनको रिलीजियस लोगों से बहुत नफरत,
हाँ, तो फिर इस रेफरेंस में ये फिर
तो इस रेफरेंस में तो फिर ये टेररिज्म का अटैक हुआ टेक्निकली, और इसको टेररिज्म का अटैक कहना चाहिए।
मसूद अब्दाली साहब हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, आपने भी ये सारे वाकया जिनका हमने रेफरेंस अपने इब्तदाई में दिया है सबको फॉलो किया है, सबके ऊपर आपने लिखा भी है, ये बहस कितनी गहरी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, लेकिन हर वाक्य के बाद सरफे नज़र हो जाता है उससे। अभी इस चर्च में होने वाली इन हलाकतों के बाद आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या मुख्तलिफ रिएक्शंस या रद्दअमल किसी भी सतह पे कोई सामने आया है?
शुक्रिया सर। इस सिलसिले में पेश करूंगा एक मिसाल। जब न्यूयॉर्क का वाकया हुआ था उसके दूसरे दिन सेनेट के इजलास में जो डेमोक्रेट जो कायद हिजब इख्तलाफ हैं चक शूमर, उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि दिस इज लैक ऑफ लीडरशिप, कि ये जो है क्यादत का फुकदान है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उसकी वजह भी नजर आ रही है। ये जो वाकया कल का हुआ, आपको पता है कि ये एक तसलसल है वाकयात का, लास वेगास में हुआ, उसके न्यूयॉर्क में हुआ, फिर जिस वक्त न्यूयॉर्क में ये वाकया हो रहा था दुनिया को ये पता था, उसी वक्त कैलिफोर्निया में एक स्कूल के अंदर हॉस्टेज बनाने की का वाकया पेश आया जिसमें वो टेररिस्ट जो है मारा गया। उसके दूसरे दिन डेनवर कैलोराडो में हुआ जिसमें वॉलमार्ट के अंदर जो फायरिंग करके 3 अफराद मारे गए। तो ये वाकया ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा था। इसके ऊपर जो मसला नजर आ रहा है, जो मोना साहब ने भी कहा था और इससे पहले आपने जो डेफिनेशन बयान फरमाई है दहशतगर्दी की, देखिए मेंटल दहशतगर्दी मेंटल हेल्थ की एक शक्ल है, यानी जो शिद्दत पसंदी जो है वो भी तो आखिर दिमागी आर्जा ही है ना, यानी ये कोई आम आदमी तो नहीं बन जाता दहशतगर्दी अपने अकीदे के बुनियाद पर किसी को कत्ल कर देना, ये दिमागी आर्जा ही की अलामत है मेरे ख्याल में, ये भी नफसियाती मर्ज है। تو ان تمام معاملات کو ایک ہی طرح دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو دیکھیں جو ترجیحات کا معاملہ آتا ہے, اب نیو یارک کے واقعے میں فوری طور پر جو ان کا تبصرہ تھا ہمارے صدر صاحب کا, وہ یہ تھا کہ جی ویزا پروگرام پہ پابندی لگا دو, ویٹنگ سخت کر دو. تو بھائی ایسی ویٹنگ جو ہے لائسنس بھی ہونا چاہیے. اب جو لائسنس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ نے بھی ڈرائیونگ لائسنس لیا ہوگا, ڈرائیونگ لائسنس میں بھی آپ کا آنکھ کا امتحان ہوتا ہے, آپ کی سماعت کا امتحان ہوتا ہے, آپ کو اس سے پہلے ریٹن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو آدمی دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ گاڑی کیسے چلائے گا. تو ایک آدمی جو دماغی طور پر معذور ہے, نفسیاتی مریض ہے, اور پھر آج یہ کمپیوٹر کے دور میں تو ہر چیز نیٹ پر آ جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہر شخص کا کچا چٹھا جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے آپ کے. تو ایسا دیکھیں یہی واقعہ لاس ویگاس میں ہوا کہ وہ شخص خالی ایک گن لے کے نہیں آیا تھا بلکہ پورا اسلحہ خانہ لے کے.
لیکن عبداللہ سے میں ویسے جو پرو گنز ہیں ان کا بھی نقطہ نظر سن رہا تھا مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ گن میرے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے, اگر اس گن کا بہتر استعمال ہوتا تو اس حملہ آور کو بھی اسی گن کے ذریعے مارا گیا ہے. سو مسئلہ تو اس کے استعمال کا ہے, نہ کہ اس کو گن کو پاس رکھنے کا. سو ان کے پاس بھی بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں اور نیشنل رائفل ایسوسی ایشن اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے. آپ کے خیال میں جنرلی ان آرگیومنٹس کا کتنا اس میں کتنا وزن ہے, اور سیکنڈلی باعثیت ادارہ یہ این آر اے وہ کتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے پالیسی سازی کے اوپر؟
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ این آر اے کا یہ موقف جو بالکل منطقی ہے کہ ایک اسلحہ ایک آزاد معاشرے کے اندر اسلحہ رکھنے کا حق حاصل, لوگ شکار کھیلتے ہیں تحفظ کے لیے لوگ اسلحہ رکھتے ہیں. اس میں میں گن کنٹرول کے خلاف ہوں, یعنی یہ ضروری ہے کہ پابندی لگائی جائے بندوقوں کو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھائی جیسے گاڑی چلانے سے پہلے جو آپ کو لائسنس ملتا ہے اس سے پہلے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کا ہر چیز کے بارے میں, کہ آپ
ایلیجیبلٹی
فٹ ہیں کہ نہیں, فزیکلی فٹ ہیں کہ نہیں گاڑی چلانے کے لیے, جو بالکل معقول بات ہے. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, کوئی ایسا نہیں کہ صرف امریکہ میں ہوتا ہے. اسی طرح اسلحے میں بھی دو باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو جس اسلحہ دیا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے, اس کا دماغی امتحان ہونا چاہیے, اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے مقدار میں اسلحہ خرید رہا ہے. آپ شکار کے لیے 2000 کارتوس کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا لاس ویگس میں, اس شخص کے پاس جو تھے یہ جو اس نے استعمال کیا ہے یہ AR-15 تقریباً سب مشین گن تھی یہ. تو یہ بتائیں اپنے استعمال کے لیے آپ کو سب مشین گن تو نہیں چاہیے, شکار کے لیے آپ کو سب مشین گن تو نہیں چاہیے, تو آخر وہ ایسا اسلحہ کیسے لے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ جو شخص فوج سے نکالا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسلحہ چلانا جانتا ہوگا, تو اس کے بارے میں تو خاص خیال رکھنا چاہیے سینکوں کہ بھائی اس شخص کے پاس اسلحہ نہ ہو. تو مسئلہ یہ نہیں, یعنی اس پہ کسی کو اختلاف نہیں کہ اسلحہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے آزاد معاشرے,
لیکن سکریننگ ہونی چاہیے. آپ کی کریں مونا, آپ
ہونی چاہیے اور باقاعدہ ٹیسٹ ہونے چاہیے.
مونا, نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ان کا ورژن کتنا اسٹرانگ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ وولف ہے تو میں اس کے سامنے شیپ کیوں بنوں کہ وہ آرام سے آئے میرے اور یا میرے بیوی بچوں کا قتل کر کے چلا جائے؟ سو مجھے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے, میں نہتا کیوں رہوں؟ یہ ایک آرگیومنٹس ہیں اور بہت ساری سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ اس کو ظاہر بائی کرتے ہیں.
جی ہاں دیکھیے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے سال 33,000 پیپل جو ہے وہ مارے گئے ہیں فائر آرم سے ریلیٹڈ ڈیتھس میں. تو جیسے کہ یو نو میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ اس کا ویٹنگ پروسیس ہونا چاہیے, اور ویٹنگ پروسیس بہت سخت ہونا چاہیے. جیسے کہ یہ ایک پرٹیکولر کیس ہے کہ اگر یہ مینٹلی آن پیپر مینٹلی سکھ ہیں یا نفسیاتی مریض تھے تو ان کو گن کیسے مل گئے, اور وہ بھی اس قسم کی گن جو کہ ایک کمبیٹ میں آپ استعمال کرتے ہیں. اس قسم کے کئی ایک کیسز ہیں اسد, جو مینٹلی یو نو امبیلنس لوگ جو ہے ان کو گن ہاتھ لگ گئی ہے. تو یقیناً این آر اے کو یہ چیز بھی رکھنی پڑے گی سامنے کہ ان کا ویٹنگ پروسیس یا ان کا جو بھی پروسیس یہ لوگ فالو کرتے ہیں, آئی ایم ناٹ اویئر وتھ واٹ دے فالو, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اسٹرکٹر دین دس. کیونکہ اس طرح تو ہر آدمی جو ہے وہ گن لے اور پھر اپنے نفسیاتی اس کو جو ہے وہ اس کی نفسیات پہلے ہی بگڑی ہوئی ہیں اور وہ مزید بگڑ جائے اور لوگوں کو اس طرح نقصان پہنچائے, یہ تو انایکسیپٹیبل ہے معاشرے کے کسی بھی سول معاشرے میں.
جی ہم دیکھتے ہیں کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. 0800-777-89 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے جس کے اوپر آپ اپنے میں ہمارے سیگمنٹس میں جس پہ ہم بات کر رہے ہوں اس کی مناسبت سے ہمارے ساتھ آپ سوال کر سکتے ہیں, ہمارے ماہرین سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو مونا پھر یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ٹور پہ ان کی واپسی ہوگی, کیا سٹینس آلریڈی جنہوں نے پوزیشن لینی ہے وہ تو ان کی طرف سے واضح ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ذہنی مسئلہ ہے بندوقوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر کتنا دباؤ بلٹ ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد پھر اگین؟ لیکن ابھی تو خیر لاس ویگس کا جو کہ امریکی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا, یہ تو ٹیکسس کا بدترین واقعہ ہے, پوری امریکی تاریخ کا جو دہشت ناک ترین واقعہ تھا, اس کے بعد بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے. क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए?
जी हाँ बिल्कुल, देखिए असद इस पे तो बहुत तनकीद और प्रेशर का निशाना ये बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो उनके मुखालफिन उनको बहुत थिक स्किन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, क्योंकि उन पे किसी भी मुखालफत का या किसी भी दबाव का कोई खातिर ख्वाह असर नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त भी लोग जो है वो बड़े हैरान हुए हैं जापान से जो उनकी हमें बयान जो आपने भी चलाया सुन के, सब लोग जो है वो बड़े परेशान हैं, और खुद इनके अमरीकी अकवाम आप मिडल ईस्टर्न को मुसलमानों को सबको आप अगर एक तरफ रख दें, इवन इनके अपने जो लोग हैं अपने अमरीकी शहरियत और अमरीकी बॉर्न एंड रेज लोग वो भी बहुत एतराजात कर रहे हैं कि अगर यही आदमी मिडल ईस्टर्न डिसेंट का होता या अगर यही आदमी हिस्पैनिक होता तो आपका फौरन उसी वक्त रद्द अमल आता कि जी वॉल बनानी चाहिए या वेटिंग प्रोसेस करना चाहिए या ट्रैवल बैन करना चाहिए, लेकिन इस किस्म के जब वाकयात होते हैं तो प्रेसिडेंट का कोई खातिर ख्वाह रिएक्शन नहीं देखने में आता पब्लिकली। तो
जी हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, उनके तबसरे में या सवाल में किसी चीज़ों में अपने पैनलिस्ट के सामने रख सकूँ। तारिक चुगताई हैं कसूर से, गुलफाम और अगज़ एजेंसी से। जी तारिक चुगताई साहब
जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये बात ये है कि अमला जो दहेज करती है वो हाँ किसी चर्च में हो हाँ किसी मस्जिद में हो या मंदिर में हो वो इंतहाई काबिल नफरत है और इंतहाई काबिल अफसोस है हालिया वाकया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि क्या ये हालिया वाकया क्या इसी का असर था? वजह ये है कि वो एक छोटा सा चर्च था जिसमें एक सब लोग एक दूसरे को जानते थे, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी बावजूद इसके कि वो एयरफोर्स से भी निकला गया तो क्यों उसको वो ऐसी गंदगी? क्या ये इसको क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर या गुड गवर्नेंस की ये कमी महसूस नहीं हो रही?
जी एक तो खैर गन कंट्रोल इसी रेफरेंस में बात हो रही है, लेकिन दूसरा एंगल जरूर है। मसूद अब्दाली साहब जैसे मोना ने भी शुरू में कहा, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, छोटा सा गाँव, तकरीबन हर बंदा हमारे बिल्कुल पाकिस्तान में भी उसी तरह होता है, गाँव में हर शख्स को जानता होता है। सो इस रेफरेंस में क्या ऐसी कोई रिपोर्टिंग हो रही है कि जिसके मेंटल इश्यूज हैं वो थोड़े मज़ीद ऑब्वियस हों या रिफ्लेक्ट होते हों उनकी डे टू डे लाइफ में, और इस रेफरेंस में सोसाइटी की क्या कुछ जिम्मेदारियां बनती थी जहां पे कुछ थोड़ा सरफे नज़र हुआ हो कि प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाता ट्रीटमेंट के लिए या एटलीस्ट जो है ना अथॉरिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती?
देखिए शख्स के बारे में तो खबर आई ना कि रात को फायरिंग करता था अपने घर के अंदर, इसके पड़ोसियों के पास बयान आता है कि शख्स की आदत थी कि रात गए थे घर से फायरिंग की आवाज आती थी, जिस पर एक पड़ोसी ने कहा जी हम तो कंट्री साइड में रहते हैं जहां पर ये आदत है फायरिंग की, मतलब जैसे हमारे पाड़ा चनार के इलाकों में फायरिंग की बड़ी लोग आदि होते हैं सुनने के, इसलिए लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये शख्स की मेंटल जो ये दिमागी हालत थी तो मालूम ही ऐसा कर रहा है। फिर एक और बात देखें, अभी आप जिक्र फरमा रहे थे सिर्फ अक्टूबर के महीने में, सिर्फ अक्टूबर में 3 वाकयात हुए हैं फायरिंग के जिसमें 63 अफराद मारे गए, इसके लिए हर रोज 2 आदमी मारे गए एवरेज अमेरिका के अंदर। लेकिन इसके बाद अच्छा दूसरी बात जो आप फरमा रहे थे कि इसका दबाव क्यों नहीं पड़ रहा, वो अपनी पॉलिसी बदलते क्यों नहीं, उनको उन पर प्रेशर क्यों नहीं डल रहा, उसकी वजह बड़ी वाजह है, अमरीका की सियासत जमाती तासुब का शिकार हो गई है। आपने देखा होगा अगर आप सेनेट की प्रोसीडिंग देखें तमाम की तमाम वोट जो है पार्टी लाइन पर हो रहे हैं, बल्कि कुछ 2-3 साल पहले सेनेटर स्नो है उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया था सेनेट से, तो कहते हैं कि मैं आजाद नहीं हूं, मुझ पर इतना दबाव होता है जमाती लाइन फॉलो करने का कि मैं अपने जमीर के मुताबिक फैसला नहीं कर सकती, इस लिहाज से ये मेरे यानी मुनासिब नहीं। तो ये बहुत बड़ा मसला अमरीका में जो है जो जमाती तासुब यहाँ पर फैल रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है कि लोग अब देखें ना कि 2 सेनेटर से वो सेनेटर की लड़ाई है, जॉन मैकेन को वो निकालना चाहते हैं उन्होंने जिस तरह से, इसी तरह आप देखा होगा कि 2-3 सेनेटर फ्लेक साहब ने इनकार कर दिया कि नेक्स्ट मुद्दत के इंतखाब लड़ेंगे वो, तो ये जो जमाती तासुब इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अब सच्चाई और लोग अपना पॉजिटिव मौकफ रखने के नहीं रख सकते और वो वही कर रहे हैं जिसे कहते हैं पार्टी लाइन टो करना। अब तमाम के तमाम सेनेटर जो है वो पार्टी लाइन टो कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में अमरीकी राय दहिंदगान के हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि हमने जो मुंतखब किया इन सेनेटर्स को वो इसलिए कि वो अपने जमीर के मुताबिक वहां पर राय देंगे और फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल पार्टी की जो मुस्तंद राय है सिक्का बंद रहा है उसके मुताबिक वो फैसला कर रहे हैं, इसलिए नजर नहीं आता सदर ट्रंप।
गुलफाम और एजेंसी से।
अस्सलाम वालेकुम साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर बात यह है ना, देखो जो ज़हनी मरीज होते हैं ना वो ऐसी वारदात नहीं कर सकते जो 10-10, 20-50, 100, 500 आदमी को मरवा सकते। ये अभी अमेरिका की अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ये बड़ा ही आ रहे दिन ब दिन बढ़ जाएगा। और दूसरा बात यह है ना کہ ابھی تک جو ایک مسلمان سے بھی ایک آدمی مر جاتے ہیں نا تو وہ ذہنی مریض نہیں ہوتے, وہ دہشت گرد ہوتے. جب امریکہ والا دوسرا ملک والا سے ہوتے تو وہ فوراً سے نہیں.
جی ہم نے آپ کے انہی تحفظات کو سب سے پہلے اپنے انٹرو میں بیان کیا تھا کہ وہاں سے کیا تشویش آتی ہے, اور اس کا جواب بھی لیا تھا اپنے پینل سے مشال میاں والی سے, فتح محمد اٹک سے.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جناب اٹک سے فتح محمد بول رہا ہوں.
جی فتح صاحب,
سر کی سب سے پہلے تو میں اس حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں, امریکہ کی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. سر جی, تین آدمیوں نے تقریباً 100 آدمیوں کو چند دنوں میں قتل کر دیا ہے. قتل دہشت گرد کرے یا ذہنی بیمار آدمی کرے, جو چلا جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا. میری گزارش یہ ہے آپ کے معزز مہمانوں سے کہ کیا امریکہ کی حکومت, کیونکہ یہ جو واقعات ہیں امریکہ کی عوام کے پیشانی پر بدنما داغ ہے, یا تو سب کو اسلحہ دیا جائے اپنے دفاع کے لیے, یا سب سے اسلحہ واپس لے لیا جائے تاکہ دنیا میں جو امریکہ کا مقام ہے وہ اس کو اعلیٰ مقام.
سب کو اسلحہ کی جو آپ نے بات کی وہ یہی تو وہ کہتے ہیں, یہاں پہ اس کے لیے کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے. جو 18 سال سے زیادہ ہے وہ اگر کوالیفائی کرتا ہے تو وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ نے کالرز کا بھی, مونا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹیکسس سے موجود تھیں, آپ نے انالیسز دیا, اپڈیٹس دی وہاں پہ. اور مسعود عبدالی صاحب آپ ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں رہیں گے. ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ, پاکستان امریکہ تعلقات پہ بات کریں گے.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصور امام, اور ڈین کرافٹر ہمارے انجینئر ہیں. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ تعلقات پہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی کے بعد یہ تعلقات مزید تناؤ کا شکار رہے ہیں, اگرچہ اس میں مختلف لیول کے اوپر ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہاں تک کہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی حال ہی میں دورہ کیا. پاکستان کے وزیر اعظم یو این مشن میں, یہاں پہ یو این سیشن میں شرکت کے لیے یہاں پہ موجود تھے, یہاں پہ ان کی اعلیٰ امریکی اداروں سے ملاقات ہوئی. پاکستان کے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ اور دیگر آفیشلز وہ بھی آتے رہے ہیں, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے مختلف جو تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی آج اسی طرح کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے یا ٹریک ٹرو کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشوز تو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. دونوں ملکوں کی رہنماؤں نے اسلام آباد کے اندر, یعنی امریکہ کے وزیر پاکستان کے وزیر خارجہ موجود تھے ایک فورم میں, اور اسی فورم کے اندر امریکہ کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے لیے, وہ سفیر ڈیوڈ ہیل, وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کے جو نمایاں پہلو تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس کو اجاگر کیا. اور یہ جو سیشن ہوا یہ تھا ریجنل انسٹیٹیوٹ آف پیس اسلام آباد کے اندر, اس تھنک ٹینک کے فورم کے اوپر وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے بالکل باور کرایا ہے کہ وہ کیا توقعات رکھتا ہے, دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور بلا امتیاز کاروائیاں ہونی چاہیے ہیں. اور پاکستان کے وزیر خارجہ کا اس بارے میں کہنا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بلا شبہ تمام گروپوں کے خلاف آلریڈی اس سے پہلے کاروائیاں کر رہا ہے, اور ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کسی کی بھی پشت پناہی کے تو ہم قطعی طور پر اس سے انکار کرتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی گفتگو ہم سنواتے ہیں. امریکی سفیر امبیسڈر ہیل نے ریجنل انسٹیٹیوٹ آف پیس میں اس تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا.
Our South Asia strategy also looks to Pakistan for decisive action against all terrorist groups operating from its soil. Pakistan's been on the front lines in the effort to defeat Al-Qaeda and ISIS in South Asia. We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan which threaten the region's stability, including the Haqqani network.
امریکی سفیر نے پاکستان کی اس ریفرنس میں بہرحال تعریف بھی کی کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے قربانیاں دی ہیں, اور القاعدہ اور داعش اس کے خلاف خاص طور پہ صف اول کے ملک کے طور پہ پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسی ہی کارروائی حقانی نیٹ ورک سمیت ان گروپوں کے خلاف بھی کرنے کا کہہ رہی ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کیا کہا.
امریکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہے, ایک اعتماد کا فقدان آج بھی ہے, اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لیکن خواہش ضرور پائی جاتی ہے دونوں اطراف پہ کہ یہ اعتماد کی فضا جو ہے یہ بحال ہو اور اتفاق کے رائے کی طرف جو ہے ہمام گامزن ہو سکے. مستقبل قریب میں مزید جو ہے ہائی لیول روابط بھی ہوں گے. جس طرح میں نے اپنی تقریر میں عرض کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو ایک ہے اور وہ امن ہے افغانستان میں. اگر آبجیکٹیو ایک ہے تو میرا خیال ہے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے. الزام تراشی کی بجائے ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف جو تیزی کے ساتھ جو ہے پہنچ سکیں.
جی سامعین, اس پہ انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سلطان حالی صاحب نے. ممتاز تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کے بذات خود میزبان بھی ہیں کرنٹ افیئر کے پروگرامس کے, اور مسعود عبدالی صاحب جو کہ تجزیہ کار اور کالمسٹ ہیں وہ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حالی صاحب, یہ جو وزیر خارجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ اگر مقصد ایک ہے تو اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے. کیسے اس کے اندر توازن لایا جا سکتا ہے, اور واقعتاً اگر مقصد ایک ہے تو اپروچ اس قدر مختلف کیوں ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں پرانے حلیف ہیں اور حلیف رہے ہیں. درمیان میں کچھ ایسے معاملات بھی آئے جن کی وجہ سے اعتماد میں فقدان جو ہے وہ پیدا ہوتا رہا, لیکن وہ اعتماد جو ہے اس کی بحالی کی بہت اشد ضرورت ہے, جس کی ضرورت کو امریکہ ہے اور پاکستان بھی اس طرح سے.
جی حالی صاحب, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. ہماری پروڈیوسر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, اگر پاسبل ہو لینڈ لائن تو ان کو دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو بہتر سن سکیں اور ہمارے لسنرز بھی. مسعود عبدالی صاحب, یہی سوال آپ سے.
دیکھیں, اس میں جو اہم بات ہے نا, اگر ان دونوں حضرات کی جو کل تقریر ہوئی ہے امریکی سفیر کی اور وزیر خارجہ کی, اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں. پہلی بات تو امریکی سفیر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب کاروائیاں کی ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں واقع سب سے مؤثر نتیجہ خیز کاروائی دہشت گردی کے خلاف کہیں اگر ہوئی ہے تو پاکستان نے کی ہے. اب امریکہ کو شکایت یہ ہے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن سے پاکستان کو خطرہ ہے, لیکن ان دہشت گردوں کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پناہ دے رہا ہے جو افغان حکومت اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا, اس مسئلے پہ اختلاف ہے دونوں ملکوں میں. اس میں ایک دلچسپ بات فوراً طور پہ عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے جب ہلری کلنٹن صاحب وزیر خارجہ تھیں اور پاکستان تشریف لے گئی تھی, تو ان سے ایک بڑا اچھا سوال خاتون نے کیا تھا, ایک خاتون نے تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تو ایسے ہیں کہ امریکہ ایک نٹکھٹ ساس ہے جو کسی صورت بہو سے سیٹسفائی نہیں ہوتی. تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے پاکستان کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم مرے یہاں پر اور آپ مرے غیروں پر, کہ مسلسل پاکستان جو ہے امریکی مفادات کے لیے اپنے مفادات کو قربان کر رہا ہے. لیکن اب جو ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ نئی جو افغان پالیسی, اس میں افغان پالیسی کو پاکستان افغانستان سے ہٹا کر اسے جنوب ایشیا کی پالیسی بنا دیا گیا. اس کا مطلب اس کے اندر ہندوستان کو بہت بڑا رول دے دیا گیا جو پاکستان کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے, اور پاکستان کے محفوظات ہیں. جس طرح ہندوستان کو یہ خطرہ, یہ شکایت ہے کہ پاکستان کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے, اسی طرح پاکستان کو بھی شکایت ہے کہ ہندوستان بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو یعنی اس کی وجہ سے جو اعتماد کا فقدان پیدا ہو رہا ہے, اور پھر اپروچ میں فرق ہو رہا ہے. امریکہ کے مفادات بالکل الگ ہو گئے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی سرحد پر بھی جو ہے وہ دہشت گردی در اندازی کو روکے, وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرحد پر در اندازی روکے. پھر ایک اور یہ کہ افغانستان وہ دیوار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان جو باڑ لگا رہا ہے اس پہ اعتراض ہے اس کو. تو پاکستان کی جو 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 موقف ہے وہ خاصا یعنی اس میں وزن تو ہے, لیکن اس کی دونوں کی مجبوری یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. پاکستان افغانستان اور پاکستان ایران اور پاکستان ہندوستان, یہ 6 ملک جو ہیں وہ یعنی یہ چاروں ملک ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. اس لیے نتیجے طور پہ افواہیں بھی ہوتی ہیں, اور اس عدم اعتمادی سے دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ آرام سے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, پھر فوراً جو ہے آپ نے دیکھا
ہوگا انتظام. حالی صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا. حالی صاحب, آپ اپنا انالیسز مکمل کیجیے گا, پھر اسی میں آپ ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بظاہر لگتا یہ کہ حقانی نیٹ ورک اس کے اوپر سب سے زیادہ اختلافات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. سب سے بڑی وجہ اختلاف حقانی نیٹ ورک ہے. پاکستان کیسے یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ دوسری صورت میں ڈیوڈ ہیل نے جو کہ امریکن امبیسڈر ہیں وہ بالکل باور کرا رہے ہیں کہ اگر اب پاکستان اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو ہم کوئی برائے اور کاروائی بھی صورتحال کے مطابق کی جا سکتی ہے.
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا تعلق ہے, یہ درست ہے کہ حقانی نیٹورک پاکستان میں گزشتہ چند برسوں تک جو ہے وہ اس کو یہاں پناہ حاصل تھی, لیکن جب سے آپریشن ضرب العضب شروع ہوا اور اس کے بعد اب رد الفساد ہو رہا ہے, رد الفساد تو بہرحال نیچے کی طرف ہے, لیکن اس کے بعد سے یہ جتنے نیٹورک تھے وہ یا تو ہلاک ہو گئے یا فرار ہو کر کے وہ افغانستان میں چلے گئے. دوسرے کہ آپ یہ دیکھیں اگر منطق کے اعتبار سے کہ افغانستان میں جو ہے طالبان کا کم از کم 50% جو ہے رقبہ وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, تو اس صورتحال میں ان کو پاکستان میں پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر جس طرح ڈیوڈ ہیل صاحب نے کہا, اور ڈیوڈ ہیل صاحب نے تو بیان دہرایا ہے جو ٹیلرسن صاحب بھی کہہ گئے اور جو ٹرمپ صاحب بھی کہہ گئے, کہ اگر پاکستان یہ نہیں کرتا تو ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی موجود ہے, تو اس میں ایک دھمکی کا عنصر ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو دھمکیاں پسند نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان کی قربانیاں بے انتہا ہیں اور ان قربانیوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے, الٹا الزام لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایک اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کا نصب العین یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے, کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا پاکستان کے اپنے ترقیاتی منصوبے بھی جو ہے وہ رکے رہیں گے, اور سب سے بڑھ کے پاکستان میں دہشت گرد جو ہیں مطلب کہ افغانستان میں اس وقت پناہ گزین ہیں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہان, کیونکہ گاہے بگاہے پاکستان پہ حملہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم پاکستان کی پوری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور تمام جو مسکرینٹس ہیں, تمام جو دہشت گرد ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو, وہ کیفر کردار تک پہنچا.
تو حالی سے پاکستان بار بار ظاہر ہے یہ باور کراتا ہے کہ افغانی نیٹ ورک نہیں ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بات سنی نہیں جاتی ایک, اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو غیر ملکی مغوی تھے جن کو رہا کرایا گیا, سو وہ بتایا گیا کہ وہاں پہ حقانی نیٹ ورک کے قبضے سے پاکستان کے اندر سے ان کو چھڑایا گیا, سو یہ چیز تو پھر ثابت کرتی ہے کہ ان کے فٹ پرنٹس وہاں پہ موجود ہیں.
دیکھیں فٹ پرنٹس موجود ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے جس کو ہم بیرل لائن بھی کہتے ہیں وہ انتہائی پورس ہے اور لوگ بڑی آسانی سے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں, یا لیکن اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو جوائنٹ پیٹرولنگ ہو یا یہاں پہ باڑھ لگائی جائے یا مل جل کر انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ امریکہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرے, پاکستان امریکہ کے ساتھ اور ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ, کیونکہ امریکہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے کہ سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ افغانیوں کے اپنے حوالے کر دیا جائے. تو جب تک کہ ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان رہے گا اس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے جن مغویوں کا ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ اس کہانی کے اندر کچھ اور بھی چیزیں پنہاں ہیں, میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا ابھی بات کرنا, لیکن اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
صحیح, کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. گلاب خان اٹک سے, محمد یونس ایبٹ آباد سے, اور واجد پشاور سے. تو گلاب خان سب سے پہلے آپ بولیے گا.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
سر عرض یہ ہے کہ دو دوست تھے وہ شکار کے لیے نکلے, ایک کے پاس غلیل تھی دوسرے کے پاس چرے دار بندوق, سامنے سے کوئی وہ پرندے اڑے تو چرے دار بندوق والا کہنے لگا کہ غلیل سے ان کو سب کو مارو, بعد میں میری ضرورت ہوگی. تو میں بات یہ ہے امریکہ پاکستان کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینکشن جو ہے نا جی, یہ اب امریکہ خود بھی جان لے کہ سینکشن سے کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے, کہ جن کے خلاف سینکشن ملکوں کے خلاف ہوئی ہیں وہی ترقی کر کے کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو اس لیے مذاکرات ایسے ہوں جن میں کوئی پازیٹیوٹی ہو.
بہت شکریہ آپ کا. ڈائیلاگ کی بات کریں, محمد یونس ایبٹ آباد سے.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم
بھائی, عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے, بہت اچھا تھا. اب بھی مانتے ہیں, اب بھی مانتے ہیں, امریکہ کا دل بہت نرم ہے پاکستان کے لیے, لیکن یہ انڈیا کی زبان ذرا نہ مانے. انکانی وقت جو ہے جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں ہے, ہم نے ان کو ختم کر رہے ہیں, ختم کر چکے ہیں یا بھاگ گئے ہیں, لیکن یہ انڈیا کی بات اس نے جو رٹ لگائی ہے امریکہ نے کہ اکانی وقت اکانی وقت, یہ تو یہی ہے, یہ دوستی نہ کرنے کا سوال ہے نا, یہ تو نہ دوست.
جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی اوپینین. واجد شاہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو موجودہ سیگمنٹ کے حوالے سے اور ایک پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورے لوگ تھے انہیں تو گولی مار بھی گئی, لیکن جو رنگدار آدمی تھا اس کو زندہ پٹکا گیا. حالانکہ امریکن فوج جو ہے وہ بڑی ویل ٹرینڈ فوج ہے, اگر چاہتی تھی ان دونوں گوروں کو بھی وہ زندہ پکڑ سکتی تھی صرف زخمی کر کے. دوسرا ابھی یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اکانی نیٹ ورک کے حوالے سے امریکن اعتراضات تو بہت کرتے ہیں اور دھمکی آمیز انداز میں وہ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے وہ جو ریلیونٹ ہے ان کی حقیقی جو معلومات ہیں وہ اگر نہیں دیتے تو پھر کیا ہمیں بھی ان کو دھمکی دینی چاہیے کہ اگر آپ ہمیں حقیقی معلومات نہیں دیتے تو ہم بھی دوسرے آپشنز رکھتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. ویسے مسعود عبدالی صاحب آپ کے پہلے اس سوال کو رسپونڈ کرتے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے ایس او پیز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. اس میں جو آپ جس نیو یارک کے حملہ آور کی بات کریں تو وہ اس نے وہ اطلاعات کے مطابق وہ گاڑی سے باہر نکل کے آ گیا تھا اور اس نے ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے کر دیے تھے, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں ظاہر کیمرے بھی ہیں سب کچھ دیکھا, تو اس صورت میں ان کو اس کو اریسٹ ہی کیا جانا تھا, لیکن شاید وہ اپنے طور پہ آیا تھا کہ مجھے مار دیں گے لیکن وہ بچ گیا. حالی مسعود عبدالی صاحب.
ہاں دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ دہشت گردی واقعات ہوتے ہیں, وہ اس وقت کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کو مارا جائے یا ظاہر کہ اسے جان کو خطرہ ہوتا تو پولیس والا جب اس پہ فائرنگ کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ نیو یارک میں اتفاق سے اس کے پیٹ پہ گولی لگی اور وہ شخص گر گیا, اس لیے مزید اس پہ فائرنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی, اسے گرفتار کر لیا گیا. ورنہ اکثر موقع پہ وہ ماریں گے, جیسے جو لاس اینجلس کا واقعہ ہوا تھا اس کا یرغبل بنانے کا, چونکہ وہاں اس ٹیچر کی جان کا سوال تھا تو اس کو سر کا نشانہ لیا گیا اس دہشت گرد کے تاکہ ٹیچر آزاد ہو جائے. تو یہ تو معاملہ بالکل دوسرا. لیکن آپ جو دوبارہ امریکہ پاک امریکہ کے تعلقات میں صرف ایک بات میں عرض کروں گا کہ ڈیوڈ ہیل صاحب نے جو فرمایا ہے کل, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب رک ٹیلرسن واپس آئے تو اس کے فوراً بعد جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں نائب وزیر خارجہ جو ہے امریکہ کی جنوب اور وسط ایشیا کی ایلس ویلس, انہوں نے بالکل یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم نے پاکستان کو دو ہفتے سے چند مہینوں کو نوٹس دیا ہے اور اس دوران ہم نتائج کا انتظار کریں گے, اور اگر پاکستان نے ہمارے منشا کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کاروائی نہ کی تو پھر امریکہ اپنا راستہ الگ کر لے گا. لیکن اس میں صرف ایک بات جو ایک اور میں لیکن عرض کروں گا, ابھی کل یا پرسوں سگار نے جو سینئر انسپکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 47.8% افغانستان جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 اضلاع مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں, جہاں پہ ان کا بلکہ بعض علاقوں میں اپنا شرعی قانون بھی نافذ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا علاقہ ہے تو وہ آخر پاکستان کیوں بنائیں گے, یعنی یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو امریکہ کا موقف ہے وزن نہیں ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں ٹھکانے کیوں بنائیں گے جبکہ ان کے پاس محفوظ علاقے افغانستان میں موجود ہیں.
بہت شکریہ آپ کا مسعود عبدالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حالی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم اگلے سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال اس ریفرنس میں ابھی کرنا چاہوں گا, اس کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ایک کالر نے بھی کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر بھی جو اعتماد چاہیے ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہو تو اس کی راہ میں بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں. پاکستان اب فوکس کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, ہم جو ہے وہ تمام کاروائیاں کریں گے. اس میں کیا کباتیں ہیں یا کیا مشکلیں ہیں؟ جی حالی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. سامعین ہم ایک بریک ہم لیں گے, بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ایسور امام. پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے, کالرز کو بھی انگیج کر رہے تھے, لیکن کچھ لائنز جو ہیں وہ باہر سے کنیکٹ ہو گئیں, تھوڑا سا ڈسٹورشن بھی آپ کو سننے کو ملا, اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم سامعین بات کرنے جا رہے ہیں پیراڈائز پیپرز کے انکشافات کے اوپر. ملکہ الزبتھ سمیت کئی نامور شخصیات کے نام اس فہرست میں آئے ہیں جن کی اپنے ملک سے باہر یعنی آف شور سرمایہ کاری جنہوں نے کر رکھی ہے, مختلف ان کی کمپنیاں وہاں پہ موجود ہیں. یہاں تک کہ فیس بک کے اوپر بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے اپنے پیسہ جو ہے وہ یا اپنا پروفٹ جو ہے وہ مین آئی لینڈ میں منتقل کیا ہے, جہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ صفر شرح ہے. اپنے لسنرز کو صرف یہ بیسک اور ایک بنیادی بات بتانے کے لیے کہ آف شور کمپنیوں سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس ملک میں رہتا ہو اس ملک سے باہر اس نے کہیں پہ انویسٹ کر رکھا ہے. یہ آف شور کمپنیاں بالکل لیگل اور جائز بھی ہو سکتی ہیں بشرطے کہ اس کا مالک یہ بتا سکے کہ اس نے جو پیسہ وہاں پہ منتقل کیا وہ جائز ذرائع سے کمایا گیا تھا, اس کے اوپر ٹیکس دیا گیا تھا اور جائز ذرائع سے وہ پیسہ وہاں پہ منتقل کیا گیا. یہ ایک بنیادی فرق جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کمپنیاں رکھنا, بزنس چلانا, اپنا جو ایک ماڈرن اکنامک فریم ورک ہے جس کے اندر آزادی ہے, لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں اس کے اوپر ضروری نہیں کہ ہر آف شور کمپنی جو ہے وہ غلط ہو, ناجائز ہو یا ناجائز پیسے سے بنائی گئی ہو. سو اس میں یہ فرق دوبارہ روا رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ پینامہ پیپرز ہوں یا ابھی جو پیراڈائز پیپرز ہیں, ایک چیز جو ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کی مختلف قیادتوں کے اس کے اندر نام آ رہے ہیں, جیسے ملکہ الزبتھ ہے پاکستان سے اگر آپ دیکھیں. سو اس پیراڈائز پیپرز کے اندر شوکت عزیز صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, ان کا نام آیا ہے. اور اس میں اعتراض کی بات صرف یہ ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب نے اپنے ایسیٹس کے اندر, اپنے جو ان کے وسائل ہیں, جو ان کے ریسورسز ہیں, جائیداد یا املاک ہے, اس میں اپنی ان کمپنیوں کا تذکرہ نہیں کیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے, قانونی طور پہ بھی غلط ہے. اس چیزوں کا واضح ہونا, اجاگر ہونا اور ڈاکیومنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیڈرشپ کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. انالیسز ہم لیں گے, عامر لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں اور وہ حصہ ہیں ICIJ یعنی انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کا, جو اس طرح کی تحقیقات یا انویسٹیگیشن کرنے والا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ایک گروپ ہے اور وہ یہ چیزیں سامنے لا رہا ہے, وہ پینامہ پیپرز ہوں یا پیراڈائز پیپرز ہوں پاکستان کے اندر. وہ عمر چیمہ اور عامر لطیف صاحب ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. سلطان علی صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہوں گے, تجزیہ کار ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے اور ملکی حالات کے اوپر بھی پروگرام کرتے ہیں. عامر صاحب اور سلطان علی صاحب دونوں کا بہت شکریہ. عامر صاحب آپ بتائیے گا, مقتدر شخصیات, ان کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ باہر رکھیں اور پھر وہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے جو نارملی ان کا اسٹینس ہوتا ہے اس سے کتنا وہ مختلف ہوتا ہے؟ اور ابھی یہ جو پیراڈائز پیپرز ہیں, اس میں سنا یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے ریفرنس میں تو صرف دو نام سامنے آئے ہیں, ایک سابق وزیر اعظم کا ہے اور ایک ایاز نیازی ہیں جو کہ برٹش ورجن آئیلینڈ میں تین آف شور کمپنیوں سے وابستہ رہی ہیں اور وہ پاکستان کے اندر NLC کے ساتھ وابستہ تھے. سو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت زیادہ نام آ سکتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مختلف اداروں سے ہے, بالخصوص سیاسی شعبے سے ہے.
جی آپ کی بات درست ہے, لیکن کچھ اور نام سامنے آ چکے ہیں. اصل میں چونکہ ایک بہت ہی ہیوی قسم کا ڈاٹا ہے تو اس کو ابھی مزید ایکسپلور کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا, تو آپ یہ تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی فائنل لیکس ابھی نہیں ہے. مے بی کمنگ ڈیز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے اور ہی کوئی مطلب نئے قسم کے نام بھی آئے. تاہم کچھ جو دو نام آپ نے بتائے اس کے علاوہ پاکستان کے امیر ترین شخص میاں منشا جو ہے ان کا نام بھی ہے, اور پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری کے جو کنگ پن سمجھے جاتے ہیں ہاشوانی صاحب, ان کا نام بھی ہے اس کے علاوہ. لیکن یہ نام کوئی اس لیے میٹر زیادہ نہیں کرتے کہ پاکستان میں جیسے شوکت عزیز صاحب ہیں, ان کا نہ تو کوئی پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیک ہے, نہ انہوں نے کوئی آئندہ رول پلے کرنا ہے. تو وہ کوئی وہ والا جو ہو اینڈ کرائے جو آپ کو نواز شریف کے وقت میں مچھلی بھی نظر آئی تھی, وہ شاید اب نہ نظر آئے. آپ کے دوسرے سوال کے حصے کا تعلق میں جو ہے وہ یہ ہے, دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آف شور کمپنیز بناتے ہیں, ایک تو الیگل چیز ہے اور ایک امورل چیز ہے. ایک کا تعلق یعنی مورالٹی سے ہے اور ایک کا لیگل ہے. ایک تو طریقہ ہے کہ جو آپ کی ال گاٹن منی ہے یا آپ کا وہ سرمایہ جو آپ نے ناجائز طریقے سے کیا ہے اس کو چھپانے اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ آف شور کمپنیز بناتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرمایہ لیگل بھی ہوتا ہے لیکن آپ ٹیکس بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ جو ٹیکس سیف ٹیکس ہیونز ہے ان میں جو ہے وہ آپ اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار اس کا مورالٹی کا ہے کہ اگر آپ کی یہ دونوں چیزیں بھی ثابت ہو تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ آپ پوری دنیا میں پورے جب سیاست کرتے ہیں اور اپنے باہر کے سرمایہ کاروں کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور خود آپ جو ہے وہ آپ کی سرمایہ کاری سات سمندر پار جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کہوں کہ اب پیراڈائز لیکس کی وجہ سے میاں نواز شریف کا گلہ شکوا بھی دور ہو گیا, کیونکہ وہ پناما لیکس کے بعد مسلسل ICIJ کو ٹارگیٹ یہ کیا ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کی جمہوری حکومت اور خاص طور پر ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک سازش تھی. तो जाहिर है कि अब तो उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमने जो इस दफा आईसीआई जो है उसने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि
यानी बरतानिया की जमहूरियत के खिलाफ साजिश
नहीं है। जी जी बिल्कुल।
सुल्तान हाली साहब
कह रहा था कि आप,
सॉरी सुल्तान हाली साहब, पेनामा लीक्स उसके बाद पैराडाइज लीक्स, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के रेफरेंस में बात करें तो पैनामा लीक्स का ज़ाहिर है उसकी गूंज तो बहुत ज़ोर की थी, उसके असरात सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं ना, जिसमें लोग ये चाहते हैं, आम आदमी की शायद तवक्को ये है कि अगर पैसा इलीगल है नाजायज़ है तो वो वापस आए, मुल्की खजानों के अंदर आए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ मिलें, इससे चीज़ें बहुत दूर नज़र आती हैं। और अभी पैराडाइज लीक्स आ गई हैं तो शौकत अजीज़ तो ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, क्या इम्कान है कि इस तरह के जो बड़े नाम हैं क्या वो इंसाफ के कटहरे में आ सकते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी जो शीट है उसको क्लियर करा सकते हैं या बता सकते हैं, लोग दिखा सकते हैं लोगों को?
देखिए इसमें दो दो कैटेगरी के नाम आ रहे हैं ना, एक तो जो सियासतदान हैं और दूसरे जो सरमायाकार हैं। अब जो सरमायाकार हैं जाहिर है उनसे भी तवक्को यही की जाएगी कि अगर वो पैसा यहाँ से उन्होंने नाजायज तरीके से कमाया या बेशक जायज तरीके से कमाया लेकिन उसको खामोशी से वो ले गए और उसका जो है उसकी इत्तला नहीं की, तो ये दोनों तरीके से जो है मैं समझता हूँ कि मोरालिटी भी जो है वो अफेक्ट होती है और लीगैलिटी, जैसा कि अभी आप एक साथ बता रहे थे कि ऑफशोर अकाउंट रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आपको बताना लाजमी है कि आपने कितने पैसे ले गए, कहाँ से आपने कमाए और उससे आपको क्या फायदा उठा रहे हैं, कि आप टैक्स की बचत के लिए थे या इन्वेस्टमेंट थे। तो अब पाकिस्तान में जो सियासी रहनुमा है उनसे ज्यादा तवक्को की जाती है क्योंकि वो कौम का एतमाद ले गया है, कौम का वोट उनके पास है और जो हमारे मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के या सेनेट के उनको सादिक और अमीन होना है, तो अगर वो सादिक और अमीन इस तरह से नहीं साबित होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत तकलीफदेह बात है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके कटहरे में आएंगे तो एक सजा अब कायम हो चुकी है कि पाकिस्तान में भी जो है करप्शन का ना सिर्फ नाम लिया जा रहा है बल्कि लोगों को कटहरे में लाया जा रहा है इंसाफ के, तो अगर इस तरह से हमारा मुआशरा साफ हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ से पूछना चाहूंगा कि इसके टाइमिंग के ऊपर जो है लोगों को जो है मतलब पहले पनामा पेपर्स की और पैराडाइज पेपर्स की भी ये क्या वजह है कि अगर ये सारी इत्तला थी तो ये पहले क्यों नहीं आए, अभी फौरी क्यों जो है इंकशाफ
हुआ? जी आमिर लतीफ साहब।
सुल्तान साहब बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत से लोगों ने ये बात पूछी। देखिए जैसे मैंने अपनी इब्तदाइये में बताया कि ये बहुत ही हैवी किस्म का डाटा है जो वो है, और अगर आप जो डेटा जर्नलिज्म के माहिर साहब भी हैं जो इसको एक तो वो सारी चीजें तलाश करना और उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्रामिंग है जो कि पहले हमें यानी हम जो लोग करते हैं उनको ये सिखाई जाती है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम चीजें। और अभी जो हमारा अंदाजा है वो ये है कि शायद अभी हमने सिर्फ 20% डेटा को ही खंगाल पाए हैं, तो 80% डेटा तो अभी भी बाकी है कि जिसको खंगालना बहुत मुश्किल है। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि 25,000 कंपनियां अगर हो बेनामी हो उनको उनकी कॉन्वर्सेशन उनकी ईमेल कॉन्वर्सेशन उनकी चीजें वो सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आपको सामने आती जाती है, आपको डबल चेक ट्रिपल चेक करना पड़ता है, कई दफा नामों की इतनी ज्यादा डुप्लीकेशन होती है जैसे आप समझते हैं फिर इस बात को, तो वी हैव टू बी श्योर कि आप स्लो एंड स्टेडी कर लें, लेकिन उसको कोई ऐसा काम जल्दी में ना करें। आपको डिफेमेशन लॉस का मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो गई तो शायद फिर ICIJ को अपनी पूरी फंडिंग डिफेमेशन लॉ में जो है वो देनी पड़ जाएगी। इट्स अ ह्यूज ह्यूज डेटा और इट्स लाइक अ बॉल इन अ डीप ब्लू सी, अभी तक जो कुछ आई है अभी तो।
आमिर साहब एक एक इस सेगमेंट में लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि इस तरह की लीक्स आने के बाद हमें ये तो पता है कि वेस्ट में ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर करंट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरनेशनल जो उनके इकोनॉमिक या इकोनॉमी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको वो सख्त बना रही हैं, क्या मज़ीद उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ कवानीन तब्दील हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मैं पनामा लीक्स के बाद भी अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ याद दहानी के लिए कि 80 ममालिक में इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, कई जगहों पे टैक्स रिफॉर्म्स को सख्त किया गया और जहाँ पे सख्त नहीं भी किया गया तो वहाँ पे एटलीस्ट एक अवेयरनेस जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था कि फर्स्ट टाइम लोगों को ये चीज़ें पता चली। हालांकि जैसे जो हमारे माहरीन इक्तसादियात है उनके लिए ये बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं थी, ये बिल्कुल एक आम सी चीज़ थी, लेकिन ये एक चीज़ जब आई। और इसी तरह अब आप देखिएगा जब पैराडाइज लीक्स आई है तो चूंकि अब तो ये 180 ममालिक यानी इससे 100 ममालिक इसमें इंक्रीज हो गए, तो उनके लोग इसमें शामिल हैं। तो जैसे जैसे सिक्योरिटी को आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के साथ अगर इसको आप तो जमा करके यानी इसका मुआवजना करके देखते जाए, तो अब ये दुनिया की जरूरत बन गई है कि वो इस तरह की जो चीजें हैं इलीगल ट्रांजेक्शन है, या अगर इलीगल नहीं भी है तो अनचेक्ड और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, इन चीजों पे जो है वो किया जाए। और खुद पाकिस्तान में आप देखिएगा कि अब जो बात होगी वो अब शायद बजाय इसके कि सिर्फ किसी को नाअहल करार देने से या अहल करार देने से, आगे बढ़ के ये बात होगी कि जो हमारे टैक्स लॉज है और जो रिफॉर्म्स है उनके ऊपर अब जो है वो कंसंट्रेट किया जाए।
बेहद शुक्रिया आपका आमिर लतीफ़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सुल्तान अली साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामने एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पर बात करते हैं।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जा रहा हूँ, मैं आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम, जस्टिन थ्वीट इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे सऊदी अरब की सूरत हाल के ऊपर, जहाँ पे बताया ये जाता है कि शहजादा अल वलीद में, जो कि एक बहुत ताकतवर शहजादे थे और इसके साथ साथ शहजादा अल वलीद बिन तलाल नामवर अरबपति सरमायादार हैं, उन समेत कम अज़ कम 11 शहजादों को गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बज़ाहिर जो वजह बताई गई अभी तक उसके मुताबिक ये कि इनके खिलाफ बदनवानी से मुतालिक तहकीकात हो रही थी और नायब क्राउन प्रिंस, नायब वली है जिनको आप कह सकते हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इन तहकीकात की निगरानी कर रहे थे और इस रेफरेंस में उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन ज़्यादातर मुबसरीन जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं, वो ये कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह की सऊदी अरब के समाजी और मुआशी और मुआशरती तब्दीलियां लाना चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ एक मुमकिन मुज़ाहमत हो सकती है, तो उसके लिए वो एक पेशगी इकदाम के तौर पर, ये अरेंजमेंट्स के तौर पर ये इकदाम कर रही हैं जिससे अपनी ताकत को और अपने इकतदार को और अपने इख्तियार को ज़्यादा मजबूत बनाना है। ये एक वर्जन है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बहरहाल ये एक अच्छी मूवमेंट है कि सऊदी अरब के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़, और इससे एक पॉपुलर जो स्पोर्ट है वो भी उनको हासिल हो रही है। ये मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं, एनालिसिस हम लेंगे। चौधरी नुमान ज़फ़र सऊदी अरबिया से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्रामों में आते रहते हैं, फॉर्मर रिसर्च फेलो विद हर्सन इंस्टीट्यूट, एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज़ को ख़ासतौर पर देखते हैं। नुमान ज़फ़र साहब बेहद शुक्रिया आपका, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सऊदी अरब में इन गिरफ्तारियों के बाद किस तरह की बहस गुफ्तगु हो रही है या गुफ्तगु की इजाज़त भी कितनी है, और जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं क्या समझा, क्या सोचा जा रहा है?
यहाँ पे सऊदीया में मुख्तलिफ मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिला जुला रिएक्शन सामने आ रहा है। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा वेलकम कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे, उनके काफी सारे मतलब दबे हुए रिजर्वेशंस थी, इनको शो नहीं करते थे करप्शन के हवाले से और जो शाखर्चियां थी शहजादों की तरफ से उनके बिजनेसेस के हवाले से, तो वो एक चीज पाई जाती थी कि ये वो वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गई है जो कि नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं है, नीचे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पे सोचा जाता था कि इसकी वजह शायद करप्शन है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है और इस तरह के मामलात हैं। तो ऐसे हल्के जो इन चीजों को सपोर्ट करते थे वो तो इसको बहुत वेलकम कर रहे हैं और ये और वो ये भी कहते हैं कि इसका बहुत दूरस्थ नतीजे होंगे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर भी और यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन।
मैं आता हूँ इसके आफ्टर मैच के ऊपर भी और इसके इंपैक्ट के ऊपर भी आपसे मैं पूछता हूँ। अली अहमद साहब हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गल्फ अफेयर्स के वाशिंगटन डीसी के अंदर, उनसे हमारी अफगान सर्विस के लिए नजराना गफ्फार ने इसी रेफरेंस में एक सवाल किया था। सवाल यही था कि क्या ये जो गिरफ्तारियाँ हैं बदनवानी के खात्मे के लिए हैं या कुछ और है, सऊदी अरब में इस वक्त क्या हो रहा है, इसका जवाब देते हैं अली अहमद।
The steps taken in Saudi Arabia by Crown Prince Mohammed bin Salman are not really genuine steps to counter corruption. However, the arrests have
وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اقدامات نائب ولی عہد محمد بن سلمان نے لیے ہیں وہ بدعنوانی کے انسداد کے حقیقی اقدامات نہیں ہیں. تاہم گرفتاریوں سے بدعنوان افراد اور سابق عہدیداروں کو ہدف بنایا گیا ہے. مقصد بھلے اسے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے لیکن اس جانب تھوڑی بہت مدد ملے گی, اور یہ کہ اس سے پرنس محمد بن سلمان کو مزید اختیارات مل جائیں گے, اس سے وہ عوام میں بھی حمایت حاصل کریں گے اور وہ عوام جو کرپشن کے خلاف ہیں, لہٰذا یہ ایک مقبول اقدام ہے بھلے یہ غلط وجوہات پر اٹھایا گیا ہے. جی نعمان ظفر صاحب, اب ذرا آتے ہیں اس کے آفٹر میچ کے اوپر. کتنا آسان ہوگا پولیٹیکلی اس چیز کو کام ڈاؤن کرنا؟ کسی طرح کا کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے یا ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ کسی بھی طرح کی جو اختلافی رائے ہے اس کو دبا سکتے ہیں؟
دیکھیں, جب سے کنگ سلمان نے چارج سنبھالا ہے, حکومت سنبھالی ہے, اس وقت سے ہمیں بہت بولڈ سٹیپس نظر آتے ہیں جو وہ لیتے ہیں, اور مطلب اوور نائٹ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. یمن کا معاملہ ہو, اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہٹ, جب وہ نئے نئے آئے تھے انہوں نے ایک دم جو ہے نا اوور نائٹ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہٹا دیا تھا اور نئے لوگوں کو لے آئے تھے. تو اس کے بعد پھر جو اس وقت کے کراؤن پرنس تھے محمد بن نائف, ان کو ہٹانا, اس کے بعد ابھی کے جو کراؤن پرنس ہے ان کو لے کے آنا, تو یہ بھی بہت بڑا ایک بولڈ سٹیپ تھا. اور اس کے بعد مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان فرنٹ سیٹ پہ نظر آتے ہیں کسی بھی چیز کے. ان کے ہاتھ میں فورن پالیسی کے معاملات بھی ہمیں نظر آتے ہیں, ڈیفنس کے معاملات بھی نظر آتے ہیں, اور جو سب سے اہم چیز اب سامنے آئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹرڈے کو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی فور اینٹی کرپشن, ان کے انچارج بھی شہزادہ سلمان کو بنا دیا گیا, پرنس سلمان کو بنا دیا گیا, اور انہوں نے سیم وہی چیز جو یہاں ریاض میں کانفرنس ہوئی تھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ان میں جو چیزیں انہوں نے کہی تھی ان کو کہا تھا کہ جی اینٹی کرپشن ہم ختم کریں گے, اور ایک اور بہت اہم کام انہوں نے کیا تھا کہ ہم واپس اپنے موڈریٹ اسلام کی طرف جائیں گے اور جو شدت پسند اسلام ہے اس کو ختم کریں گے, اور ہم 30 سال تک انتظار نہیں کریں گے اس کے اثرات کو جو ہے نا محسوس کرنے کا, ہم فوری طور پہ ختم کر دیں گے. اچھا یہ چیز اگر آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی, اس سے پہلے اور اسی دوران 2-3 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے. نیوم نام کا ایک شہر آباد کیا جا رہا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور کچھ معاشرے کے اندر کچھ ریلیکسیشن دی جا رہی ہے
خواتین کے
حوالے سے, تو ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ شاید ریزنٹمنٹ آئے گی کنزرویٹو ایلیمنٹس کی طرف سے, ان حلقوں کی طرف سے جو کنزرویٹو مائنڈ رکھتے ہیں, اور ان کو شاید ان کی طرف سے آئے. لیکن یہ جو طلال, شہزادہ طلال اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ آپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں, یہ کوئی ایسے کنزرویٹو لوگ نہیں ہیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے, پھر سعودی بن لادن کمپنی کے جو مالک ہیں بکر بن لادن ان کو پکڑا گیا ہے, پھر جو پرانے کنگ عبداللہ تھے ان کے 2 بیٹوں کو جو ہے نا ہٹا دیا گیا ہے, پھر نیشنل گارڈ کے جو انچارج تھے وہ جو ان کے بیٹے تھے,
بہت بڑا ردی عمل ابھی تک تحال سامنے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ روز بروز ان کی گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اور ریاض میں پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کچھ معاملات کو خاموشی سے دبا دیا جاتا ہے, اور یہاں قطیف میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا جو سامنے نہیں آتا. تو میرے خیال میں گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اور ایسی کوئی خاص ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی جو کہ شاہی خاندان کے لیے, جو
نعمان ہمارے ساتھ لیں گے,
ان کے لیے خطرہ ثابت.
مختصر سے ایک اور ساؤنڈ بائٹ اگین علی احمد, ان سے سوال یہ کیا نذرانہ نے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے؟
Do you see any outsider influencing the decision Crown Prince is making?
There is no outside influence on this issue. This is very much driven by...
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہے, اور اس کا زیادہ تر تعلق شہزادہ محمد بن سلمان کے مقاصد اور زیادہ سے زیادہ دولت واپس حاصل کرنے سے ہے, کہ جو ان افراد نے سینکڑوں ارب ڈالر کی صورت میں اکٹھے کر رکھے ہیں یا ان کے الفاظ میں چوری کر رکھے ہیں, اور شہزادہ سلمان کم از کم اس کا نصف واپس ضرور لیں گے تاکہ وہ اپنے منصوبوں کے لیے رقم حاصل کر سکیں. ان کے منصوبے اچھے ہیں یا برے, بہرحال ان پر خرچنے کے لیے ان کے پاس پیسے آ جائیں گے. اس پر اگلا سوال ان سے کیا گیا کہ سعودی عرب کے عوام کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر عوام ایسے اقدامات کے حق میں ہے, اور وہ لوگ بھی جو محمد سلمان کے زیادہ حامی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ کچھ بدعنوان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ تھے کچھ ریسپانس وہاں سے. نعمان ظفر, اگر آپ کا بہت شکریہ, بلکہ مجھے اب اس کو وائنڈ اپ ہی کرنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور سامعین پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, اور جسٹن فیٹس ہمارے انجینئر ہیں. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.